الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے مشہور سورہ مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا. الحمدللہ اس سورہ مبارکہ کو یعنی سورہ فاتحہ شریف کی جس کی میں نے ابتدائی آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی, اس سورہ فاتحہ کو تقریباً تمام مسلمان حفظ کیے ہوئے ہیں اور اس لیے بھی کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کا پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے. ظاہر ہے کہ ہر مسلمان عاقل و بالغ پر نماز فرض ہے اور نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ سورہ فاتحہ شریف کو یاد کرے. اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اسی بات سے ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ نے اس کو اتنا لازم کیوں قرار دیا. یعنی آپ جو بھی نماز ادا کریں, نوافل ہوں, سنن ہوں, واجبات ہوں, سنت موقعہ ہوں, غیر موقعہ ہوں, فرض ہوں, آپ کو سورہ فاتحہ شریف پڑھنی لازم ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے؟ اس کے پڑھنے سے مسلمان کو فائدہ ضرور پہنچتا ہے. ویسے تو قرآن پاک کی آپ جہاں سے بھی تلاوت کریں گے اس کی تلاوت کا ثواب ضرور ملے گا, لیکن سورہ فاتحہ کی ایک اپنی اہمیت ہے جسے رب تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے ضروری قرار دے دی. یہ تو اس کی اہمیت ہے جو ہم اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ رب العالمین نے جب اتنا ضروری قرار دیا ہے اس کا مطلب ہے اس کی اپنی کوئی بہت بڑی اہمیت ہے. اگر ہم اس کے متن پر غور کریں, اس کے مضامین پہ غور کریں, تو ہم بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ رب تبارک و تعالی نے اس میں ظاہری اور باطنی معارف کو جمع فرما دیا. جب انسان اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے حضور اپنے رب سے ہم کلام ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جب کوئی بھکاری, جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پہ جاتا ہے تو مانگنے کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ اس امیر کی تعریف کرتا ہے, آپ بڑے سخی ہیں، آپ میں یہ کمال ہے، آپ میں یہ فضیلت ہے، آپ امیر ہیں، آپ کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، آپ کو سخاوت دی ہے، بڑی تعریفیں کرتا ہے تاکہ امیر خوش ہو کر اس بھکاری کی جھولی بھر دے، اس فقیر کی خواہش کو پورا کر دے، جو اس کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر دے. ایسا ہی ہے نا کہ بھکاریوں کا انداز یہی ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ہمیں اور آپ کو مانگنے کا طریقہ بتایا کہ میری بارگاہ میں آؤ تو مجھ سے کس طرح طلب کرو، میری بارگاہ میں آؤ اور میری فرض کی ہوئی نماز کو تم ادا کرو تو اس نماز کی ہر رکعت میں مجھ سے ہم کلام ہونے کا طریقہ کیا ہے، مجھ سے باتیں کرنے کا طریقہ کیا ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ، پڑھ جاتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں جلدی جلدی اپنی نمازیں، چار رکعت ہیں تو چلو جلدی جلدی چار پوری کر لو، دو ہیں تو دو پوری کر لو، تین رکعت کی مغرب کی نماز ہے تین رکعت کی وہ پوری کرو، سنتیں پڑھی نہ پھر پڑھے نہ پڑھے، واجب جلدی جلدی نمازوں کو مکمل کر کے ہم سوچتے ہیں چلو اپنی ذمہ داری پوری ہو گئی. لیکن اس نماز کے اندر رب العالمین نے اس سورہ فاتحہ کو رکھا. اگر آپ اس کے ترجمے پہ غور کرتے ہوئے اور اس کو سمجھتے ہوئے اس کی تلاوت کریں اور اس کو نماز میں اسی انداز سے پڑھیں تو نماز کی کیفیت تبدیل ہو جاتی. کیا آپ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور رب تبارک و تعالی اپنے بندے کو اتنا عالی اور عرفہ ہونے کے باوجود ایک کمتر بندے کو اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا سلیقہ عطا فرما رہا ہے؟ اتنا عالی شان ہوتے ہوئے ایک کمتر بندے سے ہم کلام ہو رہا ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے. سورہ فاتحہ ہمیں اس بات کا درس دے رہی ہے کہ جب تم اپنے رب سے باتیں کرنا چاہو تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کرو. کس طرح سے تمہارا رب تم سے ہم کلام ہوتا ہے اور تم اپنے رب سے کس طرح ہم کلام ہوتے ہو. اس آیت سورہ مبارکہ کی صرف ایک آیت مبارکہ کو میں نے ان عنوان سخن بنایا، اور بڑی مشہور آیت مبارکہ کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے عالمین کو پالنے والا ہے. ایک آیت میں اس نے کتنے بڑے مضمون کو بیان کر دیا کہ جو ذات تمام عالمین کو پالنے والی ہے، کل کائنات کو پالنے والی ہے، وہ اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی تعریف کی جائے. آج ذرا سا کسی کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے، کوئی قابلیت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے چاہتا ہے میری کوئی تعریف ہو، تو اس ذات بابرکات کا کیا ہم پر یہ حق نہیں کہ ہم اس کی تعریف کریں جو پوری کائنات کی کو پالنے والا ہے، پوری کائنات کو رزق عطا فرمانے والا ہے. آج ہم اپنی اولاد کے لیے کھانے پینے کے انتظام کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کس طرح کریں گے، کس طرح سے یہ کریں گے، حالانکہ کراتا وہی ہے. ذرا سے دو چار مہمان آ جائیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیسے کریں گے، لیکن اس کی ذات کی سخاوت کا اندازہ لگاؤ، اس کی شان کریمی کا اندازہ لگاؤ، اس کی رزاقیت کا اندازہ لگاؤ، اس کی ربوبیت کا اندازہ لگاؤ کہ وہ کس طرح سے پوری کائنات کو پال رہا ہے. جب ہم نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا، تمام عالمین کا پالنے والا ہے، تو کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب سب تعریفیں اس کے لیے ہیں تو کیا ہم کسی اور کی تعریف نہ کریں؟ شجر و حجر کی تعریف نہ کریں، شمس و قمر کی تعریف نہ کریں، لال و گوہر کی تعریف نہ کریں، چلیں ان سب کو چھوڑیں اپنی اولاد کی تعریف نہ کریں؟ بچے ہر ایک کو پیارے ہوتے ہیں، بیوی بچوں کی تعریف نہ کریں، والدین کی تعریف نہ کریں، کیا مرشد کی تعریف نہ کریں؟ ایسا تو نہیں کہ اگر ہم نے تعریف کی تو دوسرا کوئی فتویٰ لگا دے تو یہ تو شرک ہو گیا، کیونکہ سب تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں، تم نے غیر اللہ کی تعریف کی، شرک ہو گیا۔ یہاں تو قدم قدم پر آپ کے اوپر شرک کے فتوے لگتے ہیں نا، شرک کی تعریف پتہ ہو یا نہ ہو لیکن شرک کے فتوے لگانے والے آپ پر فتوے لگا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے، اور ہم ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں۔ کبھی ہم یہ کرسی بہترین ہے، میں نے کہا بڑی اچھی کرسی بنی ہوئی، کرسی کی تعریف، کرسی بھی غیر اللہ ہے۔ یہ میز بڑی اچھی ہے، یہ بھی غیر اللہ ہے، تعریف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو کیا سب کی تعریفیں بند کر دی جائیں، کسی کی تعریف نہ کریں؟ اسی قرآن پاک سے جو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم کسی کی تعریف نہ کریں؟ جب ہم نے قرآن کو کھولا تو اسی قرآن کے اندر جا بجا ہمیں اللہ رب العزت خود اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے، خود اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ کبھی ان کو یاسین کہہ کر پکار رہا ہے، کبھی ان کو یا ایھا المزمل کہہ کر پکار رہا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکار رہا ہے، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کر پکار رہا ہے، کبھی یاسین و طہٰ کہہ کر پکار رہا ہے، کبھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہہ کر پکار رہا ہے، کبھی ان کو اپنی برہان کہہ کر پکار رہا ہے۔ میرا رب کس طرح سے اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے ذرا دیکھو تو صحیح، قدم قدم پر۔ کبھی ان کے ذکر کو فرما رہا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کبھی فرما رہا ہے ورفع بعدہم درجات، ہم نے آپ کو سب پر درجوں بلند کر دیا۔ تو کیا یہ تعریف نہیں؟ اگر یہ تعریف ہے اور رب العالمین خود فرما رہا ہے تو پھر ہم کیسے سوچیں کہ ایک طرف تو فرما رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور دوسری طرف رب العالمین خود اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے؟ تو قرآن میں تضاد تو ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہاں بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے۔ جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے زبان حال سے کہا نادان تو رسول کو خدا سے جدا کیوں کر رہا ہے؟ یہ رسول کی تعریف دراصل رسول کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ جب بھی کسی چیز کی تعریف کرو گے اس کے بنانے والے کی تعریف ہوگی۔ حسن یوسف کی تعریف کرو تو اس حسن کے دینے والے کی تعریف ہوگی۔ صبر ایوب کی تعریف کرو تو صبر دینے والے کی تعریف ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے کلام کی تعریف کرو تو یہ اس کلام کی طاقت دینے والے کی تعریف ہوگی۔ تم جس کی بھی تعریف کرو گے اسی خالق کائنات کی تعریف ہوگی۔ خواہ تم اس میز کی تعریف کرو، اس کسی انسان کی تعریف کرو، در حقیقت بالواسطہ یا بلا واسطہ حقیقتاً اس کو بنانے والا وہی رب العالمین جل جلالہ، اسی لیے وہ یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کو پال رہا ہے نا۔ اب تو اعتراض ختم ہو گیا، اب کوئی شرک کے فتوے نہیں لگا سکتا، اب آپ تعریف کریں گے تو بنانے والے کی تعریف ہوگی، اور ہر چیز کا بنانے والا اس کائنات میں وہی رب کائنات ہیں۔ والدین سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو پالا، والدین پال سکتے ہیں؟ اس نے سبب ضرور بنا دیا ہے ماں باپ کو، لیکن پال وہی رہا ہے۔ اس کی شان ربوبیت کا اندازہ لگاؤ تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے، کس کس طرح سے وہ پالتا ہے اپنے مخلوق کو اور اپنی انسان کو کس طرح سے وہ پال رہا ہے۔ اس نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ وہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے، وہ پال کے بتا رہا ہے کہ میں نے کس طرح سے پالا۔ ایک بچہ، دو بالش کا بچہ پیدا ہوا ہاتھ میں گود میں، وہ ہماری نظروں کے سامنے بڑھتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ کوئی بھی بچہ پیدا ہوا، اس کی پیدائش سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ اس کی غذا اس کی ماں کے سینے میں اتار رہا ہے، جو اس کے پالنے کی شان نظر نہیں آتی۔ کس طرح سے, اور یہ صرف ایک انسان کے لیے نہیں, 18,000 عالم میں وہ ہر ایک کو پال رہا ہے. ہم جن کو دیکھ بھی نہیں سکتے, جن کو ہم جانتے بھی نہیں, وہ ان کو بھی پال رہا ہے. رب کے معنی وہ ذات جو کسی کو درجۂ کمال تک پہنچا دیں, درجۂ کمال تک پہنچا دیں. تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ایک بچے کو جوان بناتا ہے, جوان سے بوڑھا کرتا ہے, ایک پورا چلتا پھرتا انسان ہو جاتا ہے. یہ کس نے صلاحیت عطا فرمائی, یہ کس نے طاقت دی؟ یہ وہ اسی ذات بابرکات نے جو یہ کہلانے کا حق رکھتا ہے کہ رب میں ہی ہوں, رب میں ہی ہوں, میں ہی پال رہا ہوں اور میں ہی پال سکتا ہوں. اس لیے وہی تعریف کا مستحق ہے. عزیزان گرامی, ایک حکایت میں آیا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا, الہ العالمین تو اپنی مخلوق کو رزق کیسے عطا فرماتا ہے, کیسے رزق عطا فرماتا ہے, کیسے پالتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا, موسیٰ جس پتھر پر کھڑے ہو اسی پتھر پر عصا مارو. عصا مارا, پتھر ٹوٹ گیا, شک ہو گیا, اور اندر ایک کیڑا تازہ پتا کھا رہا تھا. فرمایا موسیٰ ہم اس طرح پالتے ہیں. یہ اس کی شان ربوبیت ہے, کس طرح سے وہ پال رہا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ رزق کو وابستہ کر دیا, ایک دوسرے کے ساتھ. میں نے اس کی مثال دی پہلے بھی, اکثر آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں, سن چکے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے بقرعید گزری, عید الاضحیٰ گزری. آپ میں سے اکثر نے قربانی کی, اگر کوئی نہیں کر سکا تو اس نے قربانی کرتے ہوئے دیکھا. ایک گائے ذبح ہوئی یا ایک بکرا ذبح ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے کتنے لوگوں کا رزق ان کے ساتھ وابستہ کر دی. ان لوگوں نے پالا, اپنے ہاں لا کے بکرا پیڑی میں بیچ دیا, پہلے تو ان کو رزق مل گیا. آپ نے اس کو سوزوکی میں چڑھایا, اپنے گھر تک لے کر آئے, سوزوکی والے کو رزق مل گیا. اس سے اتارا, اپنے زنجیر اور رسی لی, چارہ لیا, چارے والے کا رزق کا انتظام ہو گیا, زنجیر والے کا انتظام ہو گیا. ابھی قربانی کا جانور ذبح نہیں ہوا, اللہ نے کتنوں کو رزق عطا فرما دیا. غور تو کرو, اور یہ تو صرف قربانی کے دن کی ایک مثال دی ہے. روزانہ کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں, اور ان جانوروں کے ذریعے یا اور انداز میں رب تبارک و تعالیٰ کس کس کو کس طرح سے رزق دے رہا. جانور ذبح ہوا, قصائی کو رزق مل گیا, اس کو جناب کاٹا, اس میں سے اوجڑی نکالی, اس میں سے بہت سی غلاظت نکالی, اس کو لینے والے الگ کھڑے ہیں, انہوں نے وہ الگ خرید لیا, اس کو رزق مل گیا. آگے بیچا, ان کو رزق مل گیا. گوشت آپ کے فریزر تک یا آپ کے ذریعے کسی اور کے گھر تک بعد میں پہنچا, اللہ نے نہ جانے کتنوں کا رزق جو ہے اس کا انتظام کر دیا. سینگ الگ بک رہے ہیں, چمڑا الگ بک رہا ہے. ہم نے کھالیں جمع کیں, مدارس نے کھالیں جمع کیں, رفائی اداروں نے کھالیں جمع کیں, اور ان کو ٹینڈری والوں کے ہاتھ بیچ دیا. وہاں پر بہت سارے ملازمین کے رزق کا انتظام ہے جو اس کو سنبھال رہے ہیں. کوئی نمک لگا رہا ہے, نمک والے کو رزق الگ مل رہا ہے. ابھی اس کا چمڑا صحیح طرح نہیں بنا, کتنوں کو رزق مل گیا. ہوتا ہے نا, بعد میں اس چمڑے سے کسی نے جوتا بنایا, کسی نے جیکٹ بنائی, کسی نے کچھ اور بنایا, اس کے بعد اس فیکٹری والوں کو رزق مل گیا, اس کو بیچا, ایکسپورٹ کیا, راستے میں کتنے لوگوں کو رزق مل گیا. اس چمڑے سے انسان نے جوتا بعد میں پہنا, جیکٹ بعد میں پہنی, قربانی سے لے کے جیکٹ تک اس چمڑے نے نہ جانے اللہ نے اس کے ذریعے کتنوں کو رزق عطا فرما دیا. وہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں اس طرح رزق عطا فرماتا ہوں. حقیقتاً وہی رب العالمین ہیں, اور یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کا سلسلہ ہے. اگر آپ اور دیکھیں تو چڑیاں چہچہا رہی ہیں صبح صادق کے وقت اپنے آشیانوں سے پرندے اڑے. کوئی نہ ملازمت ہے نہ کوئی کاروبار ہے, اسی رب پر توکل کر کے پرواز کر رہے ہیں, اسی کی دی ہوئی ہوا کے دوست چلے چلے جا رہے ہیں. پتہ چلا کسی کے دل میں ڈال دیا کہ اپنے دیوار پر دو کنڈالیاں رکھ دو, کہیں باجرا رکھ دو, کہیں پانی رکھ دو. اللہ رب العزت انتظام کرا رہا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں, والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت اشرف المشائخ فرماتے تھے کہ اس طرح رزق میں برکت ہوتی ہے کہ اپنے گھروں کے چھتوں پہ یا دیواروں پر اس طرح دو کنڈالیاں رکھ دو, کسی میں باجرا ڈال دو, کسی میں پانی ڈال دو. اس سے جب وہ پرندے آ کر کھاتے ہیں تو دعائیں دیتے ہوئے اڑتے ہیں اس مکین کو کہ جس نے یہ انتظام کیا ہے. تو یہ رب العالمین انتظام کر رہا ہے, کس کس طرح سے انتظام کرتا ہے. اور بزرگان دین اس کے لیے تعلیم دیتے رہے کہ جب تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے کھانے کا انتظام کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کھانے کا انتظام کر دے گا. جو بھی توفیق ہو, جس طرح بھی ہو, ان بے زبان جانوروں کے لیے کوشش کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمہارے گھروں میں ان کا رزق اتار دے گا. تو عزیزان گرامی, یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی, لیکن آپ اگر غور کریں تو اس رب کائنات نے ہر ہر مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کر رکھا ہے, اور اسی لیے فرماتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں, اسی لیے تمام تعریفیں میرے لیے ہیں. سمندری مخلوق میں جا کر دیکھیں آپ, ان کے لیے ایک الگ انتظام ہے, کہیں کسی کا رزق کائی بنا دیا, کہیں بڑی مچھلیوں کے لیے چھوٹی مچھلی کا رزق بنا دیا. ایک عجیب انتظام ہے اس رب کائنات کا, ایک مخلوق کے اوپر انتظام اور رزق کا ایسا کہ مخلوق کھا رہی ہے, پی رہی ہے. اگر انسان بدعمالی پہ نہ اترے تو رب تبارک و تعالی کبھی بھی اس کے رزق سے برکت نہ چھینے, ورنہ رزق وہ سب کو عطا فرماتا ہے. وہ سب کو, وہ صبح بھوکا آدمی اٹھتا تو ہے لیکن عمومی طور پہ بھوکا سوتا نہیں ہے, رب العالمین عطا فرما دیتا ہے. اگر کہیں کوئی ایسی صورت نظر آتی ہے تو وہ الا ماشاء اللہ, وہ اپنی کوئی نہ کوئی خطا ہوگی, ورنہ رب تبارک و تعالیٰ تو عطا فرما رہا ہے. اس کا لنگر بٹتا ہے, اس کا باڑا بٹ رہا ہے, اب لینے والے پر ہے کہ وہ کس طرح سے لیں, برکتوں کے ساتھ لیں یا بے برکتی سے لیں. آپ نے دیکھا, ہم نے بزرگان دین کے واقعات پڑھے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے آپ سیرت مبارکہ اٹھا کے دیکھیں, روزانہ لنگر ہوا کرتا تھا, سینکڑوں لوگ آ کر کھایا کرتے تھے. کیسے انتظام ہوتا تھا یہ نہیں پتا, خود تھوڑا سا کھاتے تھے, سینکڑوں لوگ ان کی خانقاہ میں آ کے لنگر کھایا کرتے تھے. بزرگان دین کیا یہ ہوتا رہا ہے. یہاں درگاہ شریف میں بھی آپ دیکھیں کہ کبھی عرس کے موقع پہ ہوتا ہے, کبھی نوچندی جمعرات کے موقع پر انتظام ہوتا ہے, وہ رب العالمین کراتا ہے. یہ کس طرح, یہ ان اوراد و وظائف, تلاوت قرآن پاک, نوافل جس میں انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری, رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ اے میرے بندے تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو کہ میرے لیے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر مجھ سے ہم کلام ہوتے ہو, مجھ سے محبت کرتے ہو, ہم تمہیں بھی رزق عطا کریں گے اور سینکڑوں کا رزق ہم تمہارے گھر میں اتار دیں گے. اس طرح سے کتنے لوگ آ کر ان کی بارگاہ سے فیض بھی حاصل کرتے ہیں اور ان کے لنگروں سے لنگر بھی کھاتے ہیں. یہ وہ برکتیں ہیں. والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت اشرف المشائخ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وقت مقرر کر رکھے ہیں, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اب ہم نے مثال کے طور پر ابھی جمعے کے دن مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد امیر حمزہ میں ہمارے خالد صاحب نے انتظام کیا درس قرآن کا, اس کے بعد انہوں نے نیچے لکھا لنگر کا بھی انتظام. لوگ پہنچ گئے درس کے لیے پہنچے, میں یہ نہیں کہہ رہا لنگر کے لیے پہنچے, اگر کوئی پہنچا وہ الگ بات ہے. کھایا, درس قرآن سنا, کھانا کھایا. اب اگر کوئی فجر کے بعد پہنچ جاتا کہ بھائی میں تو کھانے کے لیے آیا ہوں, سنا تھا وہ اشتہار لگے ہوئے تھے کہ یہاں لنگر ہے, تو کہیں گے جی بے وقوف آدمی ہوں, بعد نماز عشاء لکھا تھا تم بعد نماز فجر آئے ہو, وقت ہے نا چیز چیز کا مقرر ہے. اسی طرح سے رب تبارک و تعالی بے شک وہ ہر وقت سنتا ہے اور عطا فرماتا ہے, مائل ہے, مائل بکرم ہے, لیکن اس نے کچھ اوقات رکھے ہیں کہ ان اوقات میں آؤ گے تو میں تمہیں بھرپور عطا کروں گا. فجر میں آؤ, ظہر میں آؤ, عصر میں آؤ, عشاء میں آؤ, اور اگر اور برکت چاہتے ہو تو تہجد میں آ جاؤ, اور برکت چاہتے ہو تو رات کے آخری پہر میرے پاس آ جاؤ, دیکھو میں کتنا عطا فرماتا ہوں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ رزق ملے اور ان اوقات کے بعد جا کر کھڑے ہوتے ہیں یا الہ العالمین رزق نہیں ملتا, تنگی ہے, پریشانی ہے, بے برکتی ہے, کیسے صبح سے شام تک پریشان, ہائے کیسے ہوگا کیسے ہوگا. اور وہ لوگ جو اس کے اوقات میں اس سے ملاقات کرتے ہیں وہ ان کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ خود بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بتاتا ہے کہ میں رزق سب کو عطا فرماتا ہوں, لیکن ذرا میرے وقت پر تو آ کے دیکھو, جو میری ملاقات کا وقت ہے اس ملاقات پہ آؤ, اور اس وقت پہ آؤ تو دیکھو میں تمہیں کس طرح سے عطا فرماتا ہوں. ایک خوش دلی سے عطا کرنا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے چلو آ گیا دے دو, بے ٹائم آیا ہے دے دو, خالی نہ لوٹاؤ. ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے, بڑا فرق ہوتا ہے, ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جو اپنے آپ کو فرمایا کہ میں رب کائنات ہوں اور ساری کائنات کو, سارے عالمین کو پال رہا ہوں, تو اس نے بے شک رزق کا انتظام رکھا لیکن ان اوقات کو بڑی اہمیت عطا فرمائی, وہ عطا فرما رہا ہے. کس کس طرح سے جانوروں کے لیے الگ انتظام ہیں, حیوانات کے لیے الگ انتظام, انسانوں کے لیے الگ انتظام, پرندوں کے لیے الگ انتظام, ہر ایک کو اس کے انداز میں اور وہ جس عالم میں سفر کر رہے ہیں ان کو اس عالم کے حساب سے رزق عطا فرما رہا ہے. یہ اس کی شان ربوبیت ہے. اس لیے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب کائنات ہے, تمام عالمین کو پالنے والا ہے. چھوٹے سے بچے کو وہ بڑا کر رہا ہے. ہم نے دیکھا, ہم نے کہا بچہ ہے, گود میں لیے لیے پھر رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں دیکھا کہ وہ گود سے اچھل کر نیچے چلا جاتا, گھٹنے چلنے شروع ہو گیا. ہم نے کہا ہم نے اصل میں اس کو ٹائم پہ دودھ پلوایا, کسی نے کہا ارے میں نے سیریلیک دے دیا, ماں نے کہا میں نے یہ دے دیا, میں نے وہ دے دیا, دیکھو بچہ ماشاءاللہ کتنا توانا ہو رہا. لیکن ذرا سوچو تو صحیح, تم نے بے شک جو کچھ کھلایا اسی کی عطا سے تو کھلایا, اور یہ بھی تو دیکھو کہ اس رزق کو اس نے اس انسانی جسم میں, اس بچے کے جسم میں جانے کے بعد اس رزق کو اس کا خون بھی تو بنا کے دیا, اس رزق کو ہاضمے کا انتظام بھی تو کر کے دیا, یہ بھی تو اس کی شان کریمی ہیں. تم نے دیکھا نہیں کہ کبھی تم اپنے بچے کو دودھ پلا رہے ہوتے ہوں, کبھی ڈاکٹروں سے لکھوا رہے ہوتے ہو کہ فراں فلاں دودھ لکھ کے دے دو تاکہ بچہ جو ہے زیادہ تندرست و توانا ہو جائے, پتہ چلتا ہے کہ بچے کو موشن لگ گئے, ہوتا ہے نا, یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہضم کروا دیتا. وقت مختصر ہے, میں آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ہم ایک لقمہ کھاتے ہیں اور کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے کھا لیا, ہم نے رزق اللہ رب العزت کا رزق کھایا. کھانے کے بعد ابھی ہم جب کھا کے فارغ ہو گئے تو دیکھا دانتوں میں کچھ بوٹی پھنس گئی, روٹی پھنس گئی, ٹوتھ پک نکالی جیب میں سے خلال کیا اور نکال کے پھینک دیا. بوٹی کے ذرے روٹی کے ذرے جب نیچے گرے دیکھا کہ چوٹی آئی اور اس کو اٹھا کر اپنے بل میں لے گئی. فرمایا رزق تو نوالا تو میں نے تمہارے منہ میں دیا تھا لیکن اس میں کچھ حصہ اس کا بھی تھا, یہ تمہارے حلق سے اتر نہیں سکتا تھا, اس کے لیے میں نے اس کے لیے انتظام کیا تھا. دیکھو وہ رزق اٹھا کے لے گئی, یہ اس کا انتظام ہے. ایک چوٹی سے بھی وہ محبت کرتا ہے اس کو بھی رزق عطا فرماتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جو رب اتنا مہربان اور اتنا رزق دینے والا اور اس طرح پالنے والا ہو, کیا وہ حق نہیں رکھتا کہ اس کے آگے سربت سجود ہو جاؤ؟ کیا وہ حق نہیں رکھتا کہ اس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو رکھ کر سبحان ربی العالی کی صدائیں بلند کرو اور اس کی بڑائی کا ذکر کرو؟ الحمدللہ رب العالمین, اے الہ العالمین سب تعریفیں تیرے لیے ہیں جو تو تمام عالمین کو پال رہا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, اتنی چھوٹی سی مخلوق سے لے کر ایک بڑا ہاتھی تک کو وہ رزق دیتا ہے, انسان کو وہ رزق دیتا ہے, یہ اس کی نشان کریمی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرما. یہ دعا فرمایا کیا کریں, الہ العالمین اپنی پہچان عطا فرما. جب نمازیں پڑھیں تو اس سے ہم کلام ہونے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہم جیسے بھی ہیں, گناہ گار ہیں, سیاکار ہیں, لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں. باری تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم ناکاراؤں کی بھی کچھ عبادات کو قبول فرما لیں, ان کی ہمارے سجدوں کو ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. باری تعالیٰ سورہ فاتحہ کی حلاوت عطا فرما دے, سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت کی حلاوت عطا فرما دے. باری تعالیٰ سورہ فاتحہ کی تلاوت سے ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دے, اپنی پہچان عطا فرما دے. باری تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے. الہ العالمین ہم جب تک زندہ رہیں آقا دو جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور تیری محبت میں زندہ رہیں, اور تیرے رسول کی محبت میں موت عطا فرما. الہ العالمین میں نے جو کچھ بھی بیان کیا اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہو, دکھاوا ہو یا میرے نفس کا شائبہ ہو, اے باری تعالیٰ ان مسلمانوں کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے معاف کر دے, اور اگر اس میں تیری رضا مقصود ہے تو میرے آقا جانِ کونین سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں اس نذرانے کو منظور اور مقبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.